ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله. سبعة ولا ثمانية؟
لا،
أو سبعة وستة. تذهب وتوكد إن شاء الله، تطوف واحدة، تطوف شوطة واحدة، وبعد ذلك تصلي ركعتين وتسعى إن شاء الله. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. مساجد کے باب کا ذکر تھا، جس میں حدیث ہے عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. یہ مسجد کی نسبت سے ذکر ہے کہ مسجد میں مریض کو لایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر مسجد کے مریض کے جسم سے خون یا کوئی ایسی چیز بھی بہ رہی ہو تو وہ مسجد کی حرمت کے خلاف نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ مسجد میں تلوث نہ ہونے پائے. مسجد میں خون یا پیپ یا اور کوئی ایسی چیز کی وجہ سے مسجد کے کو گندا کرنے کا سبب نہ بنے، احتیاطی تدابیر کر کے مسجد میں مریض کو رکھا بھی جا سکتا ہے رات اور دن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وسیع بساد یوم الخندق، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں ان کو زخم لگ گیا تھا. خندق کے دنوں میں غزوہ خندق جو ہوئی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف مدینے کے خندق کھودا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ غزوہ احد کے بعد ان سب نے سوچا کہ اب مسلمانوں کو گھیر کر کے، یہودیوں نے بھی اس میں بڑا کام کیا تھا. مسلمانوں سے تو یہودیوں نے اصل میں صلح کیا ہوا تھا، لیکن اندر اندر مشرکین سے مل کر کے اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم آؤ مدینے پر. ان سب نے چڑھائی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو ان سب احزاب، جس کو کلام پاک میں احزاب کا کے ذکر سے بھی، احزاب کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس غزوے کو غزوے احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الاحزاب ایک سورت بھی اس باب میں نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں کی بہت بڑی تعداد مدینے کو گھیر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے مشورہ لیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے، وشاورہم فی الامر. اور مسلمانوں کا ایک عام معاملہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشوروں سے حل ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی اور اس طرح کے لوگوں کو بھی وہاں اکٹھا کر رکھا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی رائے سب سے آگے اور سب سے اوپر، لیکن ہماری قوم میں، فارس میں، جب دشمن زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور شہر کو گھیر لیتے ہیں تو لوگ چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ خندق کی جگہ پر آج کل لوگوں نے مساجد سبا اسی وجہ سے بنا رکھا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورے کے بعد خندق کھودنے کا حکم دیا. اس میں بہت سے معجزات بھی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سے لوگ اس میں ابھر کر کے منافقین سامنے بھی آ گئے، اور جو مخلص مسلمان تھے وہ اللہ کے فضل سے ان کا ایمان اور ہی چمک گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کے درمیان کچھ جگہیں تقسیم کر دی کہ اتنا ان کو کھودنا ہے پیارے رسول خود شریک تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند پر آپ پر درود سلام بھیجے، اور خود صحابہ کرام ابو بکر عمر کوئی اس میں پیچھے نہیں رہا. تو اس خندق کے موقع پر جب خندق کھود دی گئی تو اس کے پیچھے دشمنوں کی فوج تھی اور اندر مسلمانوں کی، خندق میں گھس کر کے آنے کا کوئی امکان نہیں رہا الحمدللہ. اب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں جبکہ کوئی آلات نہ تھے اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے ذریعے سے آسانی سے پہاڑی زمین کو، سنگلاخ زمین کو جس میں پتھر اور سب کچھ ہوتے ہیں، ان کو کیسے توڑا گیا. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جگہ، صحیح حدیث میں ہے کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ ہم سب تھک کر کے عاجز ہو گئے، پھاوڑا مارتے مارتے اور راستے میں اتنا بڑا پتھر آ گیا کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. اس کے بغیر خندق کا بننا مشکل تھا، کیونکہ چاروں طرف کھود دیں ایک جگہ سے راستہ اگر رہ جائے تب بھی تو خطرہ ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ہم لوگ عاجز ہو گئے، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کی خدمت میں ہم نے شکایت کی، اللہ کے رسول ہم اس کو نہیں توڑ پاتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کے اس پہ پھاوڑا مارا تو وہ کل کثیب الاحیل، اور اس میں سے چنگاری نکلی. چنگاری نکلنے کے بعد وہ جیسے کوئی پتھر کا ڈھیر ہو جائے اس طرح ہو گیا. یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. پیارے رسول نے اس وقت فرمایا کہ میں نے اس چنگاری میں بسرا شام کے علاقوں کو مسلمانوں کے اندر مفتوح دیکھا، یعنی مسلمانوں کے ماتحت ان علاقوں کو ہم نے دیکھا. اس وقت منافقین جنہوں نے دل میں کفر چھپا رکھا تھا، ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے، انہوں نے کہا ان کو دیکھو محمد کو، لوگوں کو شام کی فتح کی کا خواب دکھا رہے ہیں. اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ڈر کے ہمارے کوئی آدمی باہر اکیلا پیخانے کے لیے بھی نہیں جا پاتا ہے اور یہ خواب دیکھیے. لیکن دوسرے مسلمان الحمدللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خبری سے خوش ہوئے اور ان کا ایمان اور ہی زیادہ ہوا. یہ ہے اسلام کی ایمان کی دلیل. وہ بہرحال اس میں جب خندق کھود دی گئی تو مسلمانوں میں آپس میں تیر اندازی دشمن کے درمیان رہی، وہ خندق کے اس پار تھے اور مسلمان اندر مدینے کی طرف تھے. اس درمیان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رگے اکحل میں، اکحل کہتے ہیں یہ گردن کے دائیں یا بائیں ایک رگ ہوتی ہے جو خطرناک ہوتی ہے، اگر اس میں وہ کٹ جائے تو آدمی کو کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہوا بھی ایسے، اس کے کٹنے سے آدمی کا خون نہیں رکتا ہے، اور خون جب نہیں رکے گا، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو روکنے کے لیے اپنے دست مبارک سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کئی کیا، یعنی یہ کہ آپ نے ان کو داغا. خون کو روکنے کا سب سے بڑا علاج جو ہے، اب تو اس زمانے میں سلائی وغیرہ کر کے روکا جاتا ہے، پرانے زمانے میں یہ تھا کہ اس کو داغ دیا جاتا تھا تو وہ چوڑا موٹا ہو جاتا تھا، راستے بند ہو جاتے تھے مسلمان. بہرحال لیکن اللہ کی قدرت وہ خون بہتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر کے روزانہ ان کی عیادت نہیں کر سکتا. اور یہ بڑے معزز اپنے قبیلے اوس کے بڑے سردار تھے، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ. سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار تھے اور سعد ابن معاذ اوس قبیلے کے، مدینے کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج. تو ان کی اہمیت اور ان کی قربانی دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کر کے مسجد میں ایک خاص جگہ پہ ٹھہرایا، گھیر دیا، اور آپ وہاں مسجد میں جب بھی آتے تھے تو ان کی تیمارداری کرتے تھے. ان کی تیمارداری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی حالت میں خون بہ رہا تھا ان کو لا کر کے مسجد میں رکھا. یہاں تک کہ وہ ایک صبح کو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح کو ہم لوگ اٹھے تو ان کے گھیرے سے، حجرا کا مطلب ہے کہ وہ اس چٹائیوں سے ان کے لیے گھیر دیا گیا تھا، ان کے گھیرے سے مسجد کی طرف خون کی دھاریں نظر آ رہی تھی، خون کی لکیر آ رہی تھی. تو خون آخر میں اتنا بہا کہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، اسی کے بعد فوراً ان کا انتقال ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیارے رسول کی محبت یہ اپنے صحابہ کرام سے ظاہر ہوتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی اس کی نسبت سے جس طرح کا وہ مستحق ہوتا تھا اس کی عزت بھی کرتے تھے، اپنے کو صرف بڑا بن کر کے نہیں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں احتیاطی تدابیر کر کے مریض کو رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ مریض کی بیماری میں کوئی سی چیز ہو جس سے مسجد کے تلوث ہونے کا بھی خطرہ ہو، لیکن احتیاط کر کے رکھا جا سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ بنایا تھا. لیعودہ من قریب, تاکہ آپ ان کی تیمارداری قریب سے کر سکیں. تو یہ مسجد کی حرمت کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں, آتے ہیں وقتی طور پر کہیں. تو پرانے زمانے میں یہ رہا ہے کہ مسجدوں میں آ کر کے ٹھہرتے تھے. مسجدوں میں بے وضو بھی رہا جا سکتا ہے جب نماز وغیرہ کی ضرورت نہ ہو, تو اس وقت آدمی کے اوپر ضروری نہیں کہ باوضو رہے. تو بہت سے لوگ یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ مسجد میں بغیر وضو کے ٹھہرنا یہ بھی گناہ ہے, سونے کو بھی گناہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جس میں عبداللہ بن عمر بخاری شریف کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہم مسجد میں رہا کرتے تھے اور ہم سب کو احترام بھی ہوتا تھا, لیکن وہ احترام کے بعد فوراً نکل کر کے غسل کر لیتے تھے. یہ چیزیں بہرحال ہو سکتی تھی, اس کے باوجود سونے میں مسجد میں سونے کو بھی جائز کہا گیا. یا کوئی بیمار ایسا ہے جس کے تھوڑے اور زخم کو پھٹ کر کے مسجد میں کچھ قطرے خون کے یا پیپ کے گرنے کے بھی قطرے ہوتے ہیں, اس کے باوجود اس کو جائز کہا گیا ہے, کیونکہ بہرحال مسلمان کی ایک حرمت ہے, مسلمان کی ایک ضرورت ہے, اس ضرورت کے تحت اس کو نہیں روکا جا سکتا. اور مسجد کی بے حرمتی کا سوال یہاں نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کو مسجد میں لا کر کے مستقل طور پر ان کے لیے حجرہ یا خیمہ بنا کر کے نہ ٹھہراتے. وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث. متفق عليه. یہ حدیث ذرا اشکال اور اشتباہ کی حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے اپنے پیٹھ پیچھے چھپا رہے ہیں اور حبش کے لوگ, حبش کے نوجوان یا لڑکے مسجد میں کھیل رہے تھے, میں ان کو دیکھ رہی تھی. یہاں دو مسئلے واضح طور پر ابھر کے سامنے آئے. ایک تو یہ کہ مسجد میں کھیل رہے تھے, یلعبون کا لفظ ہے, یعنی یہ کہ مسجد میں کھیل رہے تھے. اس کی تفسیر دوسری حدیث میں, اسی لمبی حدیث میں ہے کہ یلعبون بالحراب فی المسجد. حراب کہتے ہیں نیزوں کو, نیزوں سے مسجد میں مشق کر رہے تھے. کھیل نہیں تھا وہ, حقیقت میں یہ ایک جہادی مشق تھا, اور ایسا کھیل جس جو لغو ہو وہ مسجد میں نہیں جائز ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جیسے ٹریننگ کی بات ہو, خواہ وہ نیزے اور تلوار کے ساتھ بھی, وہ مسجد میں جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی نگرانی کر کے کراتے تھے صحابہ اکرام کو. اور مسجدوں میں اور دوسرے, جس طرح پڑھائی بھی ہوتی ہے مسجدوں میں, اور دوسرے فیصلے بھی ہوتے تھے. اصل میں مسجدوں کی اہمیت پرانے زمانے میں یہی رہی ہے. آخر زمانے تک یہاں تک کہ آتا ہے شرح قاضی شرح مسجد میں بیٹھتے تھے باقاعدہ محکمہ قضا کے لیے. وہی محکمہ تھا, سمجھ لیے, وہی محکمہ تھا ان کا. اور اسی طرح بہت دور تک جب دیکھتے ہیں تو قضا کے لیے, یعنی فیصلے کے لیے قاضی مسجدوں ہی میں بیٹھتے تھے. بعد میں جب لوگ زیادہ ہونے لگے اور مسائل زیادہ آنے لگے تو پھر اس کے لیے الگ گھر بنایا گیا. تو یہ سب اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی آ سکتی ہیں. عورت آ کر کے مرد کے خلاف شکایت کر سکتی ہے, مرد عورت کے خلاف, ایک مخالف دوسرے مخالف کے خلاف الٹی سیدھی بات کہہ کر کے بھی ذکر کر سکتا ہے. اس کے باوجود مسجد میں یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر کوئی مظلوم ہے تو آ کر کے اپنے ظالم کے خلاف سخت بات بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ سب مسجد میں ایسا ہونا جائز ہے. اگر لیکن یہ کہ ایسی چیز جس میں تہمت ہو یا جس میں جھوٹ بولا جائے, اس قسم کی چیزیں, بہرحال بولنے والا اس کا ذمہ دار ہے. لیکن محکمہ فیصلوں کے لیے عام طور پر قاضی یا قاضی القضات وہیں بیٹھتے تھے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دیتے تھے, فوجوں کی ترتیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کے دیتے تھے. لوگوں کی تعین کرتے تھے کہ فلاں اس فوج کا کمانڈر رہے گا اور فلاں میمنہ میں رہے گا دائنے طرف, اور کوئی بائیں طرف رہے گا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ٹولیاں فوجوں کی پانچ قسم کی جاتی ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں رہنے والے, بہرحال تو یہ سب ہوا کرتا تھا. کھیلنے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اصل کھیل نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ نیزہ اصل معنی میں کسی کو مارنے یا کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کو کھیل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یعنی وہ ٹریننگ لیتے تھے وہاں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ ان کو دیکھتی تھی، یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، عورت اور مرد کے بارے میں ایک دوسرے سے کو دیکھنے کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے. شرعی حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، یعنی غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں. اسی طرح عورتوں کو حکم ہوا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. تو پھر کیوں دیکھ رہی تھی، کیسے دیکھ رہی تھی؟ سب سے واضح مسئلہ اس میں، واضح جواب اس کا یہ ہے کہ پردے کا حکم سن 5 ہجری میں آخر میں ہوا ہے. یہ پردے کا حکم آنے سے پہلے کا مسئلہ تھا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں فقدر و قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن، یعنی نوجوان چھوٹی عمر کی اور لڑکیوں سے شادی کرو تو ان کی عزت کرو، پیارے رسول عزت کرتے تھے. اور وہ پوری تفصیل اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وہ لوگ ٹریننگ لے رہے تھے، اور وہ بھی مسئلہ ہے عید کا دن تھا، یہ بھی ایک چیز خیال رکھیں آپ، عید کا دن تھا، عید کے دن یہ ٹریننگ لے رہے تھے. سبحان اللہ، یعنی ہم لوگوں کے علاقے میں انڈیا میں اللہ کے فضل سے یہ چیز رہی ہے کہ عید کے دن اس کو سنت سمجھتے تھے کھیلنا، یعنی ہم لوگ بچپن میں کمنٹی وغیرہ کھیلتے تو بوڑھے بوڑھے عید کے دن دوہر تک آ جاتے اور کہتے بچوں نکلو ہم لوگوں کی باری ہے. زندگی میں کبھی نہیں دیکھتے، صرف عید کے دن کھیلتے ہوئے بوڑھے بوڑھوں کو دیکھا، اور خود ہم لوگ ان کو مارتے تھے، وہ مر جاتے تھے، وہ جیسے خود مر جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایسا کرتے تھے. تو عید کے دن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے دن کچھ لڑکیوں کو دھوپ بجاتے ہوئے اپنے سامنے آپ نے سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، لڑکیوں کو دب بجانے دو تاکہ یہود جان لے کہ ہمارے دین میں آزادی اور ہمارے دین میں آزادی تنگی نہیں ہے. یعنی عید کے دن اس قسم کے کھیلوں کا اور خاص طور پر دب وغیرہ لڑکیوں کے ہاتھ سے بجانے کا یہ ممنوع نہیں ہے، بجانا ممنوع نہیں ہے. البتہ اگر مرد بجا رہے ہیں تو اس کو غلط کہا جائے گا. شادی کا موقع ہو، شادی کے موقع پر بھی دب بجانے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ اس میں مستحب ہے کہ دب بجایا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالن النکاح، نکاح اور شادی کا اعلان کرو، چپکے سے دو آدمی بیٹھ کر کے نکاح نہ کر لیں، ورنہ شبہ اور برے خیال کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا سبب بن سکتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ عالن النکاح وضرب علیہ بالغربال، ایک دوسرے لفظ میں دف، غربال چھلنی کو کہتے ہیں، یعنی وہ دف جو ہوتا ہے وہ چھلنی ہی کی طرح ہوتا ہے، دف کو غربال بھی کہتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ اس پر تم دف بھی بجاؤ، لیکن دف کون بجائے؟ مرد نہیں بجا سکتے ہیں، لڑکیاں چھوٹی یا عورتیں بجا سکتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا. حضرت مالک، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مرد لوگ، پیارے رسول نے دف بجانے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے شادی کے موقع پر، تو مرد بجا سکتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ کام صرف مخنثین کرتے ہیں، مخنث کرتے ہیں، یعنی مرد نہیں کرتے ہیں دف بجانے کا کام. یعنی خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ اجازت جہاں ہے دف بجانے کی، وہاں عورتوں اور لڑکیوں کے لیے، اور مرد نہیں بجا سکتے ہیں، مرد بجائیں تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح وہاں عید کے دن کھیل رہے تھے، کھیلنے کو عید کے دن خاص طور پر ٹریننگ کو مسجد میں اجازت دے گی، اور کسی دن یہ چیز نہیں دیکھے گی، لیکن عام دنوں میں اگر اس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا. آپ نے شاید پتا نہیں، بہرحال ہندوستان تو ہندوستان ایک تھا، ہم لوگوں کے یہاں بنارس میں عام طور پر تمام مسجدوں میں ایک جگہ ایسے بنی رہتی تھی کہ لوگ فجر، اب بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ہم تو بہت دیر سے وہاں سے نکلے ہیں، 36 سال ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ چھوٹے تھے وہاں، تو ہر بوڑھا آدمی یا جوان ہو کوئی بھی جس کو ورزش کرنی ہو تو ورزش کا سامان اٹھانے کا مسجد میں، مسجد کے آنگن میں باقاعدہ اس کا انتظام ہوتا تھا، ایک اجتماعی اور معاشرتی طور پر چندہ کر کے وہ چیز رکھتے تھے، بلکہ نوجوانوں کو اس پر ابھارا جاتا تھا، وہاں ورزش کرتے تھے باقاعدہ. مسجد میں خاص طور پر دیکھیے یہ چیز انشاءاللہ غلط نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے بعد اور دوسرے جگہوں پر موقع نہ ملے تو یہ چیز جگہ پردے کے ساتھ اپنا خاص طور پر یہ اٹھانے کا اور اسی طرح ڈر بیٹھک یہ سب کرتے تھے لوگ، ہم نے خود دیکھا اس کو، تو یہ چیز غلط نہیں کہی جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر اس میں ران کھولنے یا اور زیادہ شرمگاہ وغیرہ کھولنے کا مسئلہ آ رہا ہے تو تھوڑی سی کراہت کی بات، کراہت کی وجہ سے اس کو منع کیا جائے گا. لیکن عام طور پر لوگ لمبے کرتے اور لمبے لنگیاں یا پیجامے پہن ہی کر کے یہ کرتے تھے، ہلکی سی ورزش. بہرحال تو یہاں یہ مسئلہ جو ہے حضرت عائشہ کے دیکھنے کا، عید کے دن ان کو، وہ مرد تھے، یہ پردے سے پردے کے حکم سے پہلے کا یہ قصہ ہے. بعد میں پردے کا جو حکم آیا ہے اس میں عام حکم ہو گیا ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے. غلط نظر اگر پڑ گئی اچانک تو وہ معاف ہے. حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اے علی، لا تتبع النظرة النظرة، ایک مرتبہ غلط نظر پڑ جائے تو دوسری مرتبہ مت دیکھو. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، تمہارے لیے غلط نظر اچانک جو پڑ جائے بغیر قصد کے وہ جائز ہے، لیکن دوسری نظر اگر قصدن ڈالو گے تو وہ حرام ہو جائے گی. تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کا یہ قصہ جو ہے وہ پردے کے نازل ہونے کے پہلے تھا، اس وجہ سے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں ٹیلی ویژن پہ گیند وغیرہ کا جو مظاہرہ ہوتا ہے یا دیکھتی ہیں، یہ سب یقیناً فساد سے خالی نہیں ہے. بہرحال کیونکہ اس میں ران کھول کر کے اور دوسرے آزاد گوازے طور پر دوڑتے ہیں، یہ عورتوں کے دلوں میں غلط خیالات پیدا ہونے کا سبب بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے بہت کچھ غلطیاں آپس میں ایک گویا جیسے ایک عادت پڑ جاتی ہے اور اس کو بغیر دیکھے نیند نہیں آتی ہے، اس میں مقابلے بھی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت سے طلاق بھی واقع ہو گئے. ایک عورت فلاں ٹیم کی حمایت کر رہی ہے، مرد فلاں ٹیم کی، دونوں میں بہت سے طلاق کے واقعات اس طرح کے بھی ہوئے ہیں. اس وجہ سے بہرحال یہ چیز ایک شر کی چیز شر ہی لائے گی اور اس میں خیر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے عورتوں کے لیے یہ کہنا، بعض لوگ فتویٰ دیتے ہیں اس حدیث کو لے کر کے جو لوگ اس زمانے کے مفکرین کے نام سے مشہور ہیں، جو عام اسلام کے عام حالات کو زمانے کے ساتھ اس کو چپا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے اور اسلام اس کا قابل ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے، تو فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں دیکھنا جائے. حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، نہیں، مسئلے کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہ مسئلہ حضرت عائشہ کا پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا. ہمارے خیال سے مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. وعنها حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، ان ولیدۃ سودا کان لها خباء فی المسجد فکانت تأتینی فتحدث عندی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک کالی لونڈی، ولیدہ کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے لونڈی کے لیے، جو زر خریدا ہو، زر خریدا لونڈی ہو یا غلام ہو، ولید ولیدہ، تو ولیدہ کا کالی ایک لونڈی، اس کے لیے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ بنا رکھا تھا، وہ مسجد میں ہوتی تھی. فکانت تأتینی فتحدث عندی، میرے پاس آتی تھی اور بیٹھ کر کے باتیں کرتی تھی. صرف اتنی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا. مسجد کی نسبت سے، مسجد کے باب سے مصنف نے صرف حضرت عائشہ کی اتنی ہی حدیث ذکر کی کہ ایک لونڈی کا خیمہ تھا مسجد میں، وہ مسجد سے آ کر کے میرے گھر میں، کیونکہ حضرت عائشہ کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا حجر مبارکہ، آ کر کے حضرت عائشہ کے پاس باتیں کیا کرتی تھی. آگے کا قصہ تو کچھ ہے، لیکن مسجد کی مناسبت سے کا مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت کا خیمہ بھی مسجد میں لگایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مسجد میں رہنے سے اس کے فتنے کا خطرہ نہ ہو. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کسی زمانے میں عورتیں، پیارے رسول کے زمانے میں ایک سال انہوں نے اعتکاف کے لیے خیمے بھی بنائے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا. تو خیمے مسجد میں، کسی عورت کا خیمہ اگر ہو، مستقل رہنے کی جگہ ہو، تو شرط یہ ہے کہ وہ خطرے سے یا فتنے سے خالی ہو. یہاں بعض لوگ ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب مسجد میں رہے گی ایک عورت تو بناتے حوا کو اللہ تعالیٰ نے حیض اور استحاضے سے بھی مبتلا کیا ہے، تو حیض کی حالت میں بھی مسجد میں رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی ہے؟ بعض علماء نے واضح طور پر فتویٰ دیا ہے کہ حیض والی عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، اور اسی بنا پر یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وہ عورت اس کو حیض کا عارضہ بھی آ سکتا تھا، اس وجہ سے حیض والی عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، مسجد میں جا رہ بھی سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے ایک احتمال ہے، احتمال ہے، ہو سکتا ہے چند دن کے لیے پیارے رسول نے اس کے لیے خیمہ مقرر کر رکھا ہو، کیونکہ اس کا قصہ جو ہے اس قصے کی وجہ سے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہ موقع تھا، ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہتے، ہو سکتا ہے 10-15 دن کے لیے، جبکہ اس کو یہ حالت اور یہ عارضہ نہ آئے، رہنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا یا ناپاک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس حدیث سے استدلال صحیح نہیں معلوم ہوتا. قصہ اس کا پورا یہ ہے کہ ان ولیدۃ سودا کانت یحیی من العرب، ایک کالی عورت تھی، لونڈی تھی، عربی، بعض عرب قبیلے کی، تو اس کو انہوں نے آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد بھی وہ انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی. فخرجت صبیت لہم، تو ایک چھوٹی بچی ان کی کہیں نکلی، وہ کوئی سونے کی کوئی کا کنگن یا سونے کا کوئی زیور پہن رکھے تھی، علیہا وشاؤن احمر، سیور پٹا تھا اس کا، سمجھ لیجئے اس طرح کا، سیور کا لفظ ہے جیسے سونے کے چین ہو، اس طرح کوئی تصور. تو اس کو بچی نے کہیں رکھ دیا یا اس سے گر گیا ہو، وہاں سے ایک چیل گزری، چیل نے اس کو اٹھا لیا. کہتے ہیں یہ چیل جو ہے اس کا یہ عادت ہے کہ اس طرح کی چیز سرخ دیکھ کر کے، کوئی بھی ہو سکتا ہے سانپ سمجھ کر کے یا کھانے کی کوئی چیز سمجھ کر کے، اس کو فمر رکھ فدیا تم کو ملکن، ایک چیل گزری وہاں سے وہ پڑا دیکھا اس نے، تو اس کو اس نے اٹھا لیا، حسبت لحمن گوشت سمجھ کر کے اس کو اچک لیا، لوگوں نے اس کو ہزار تلاش کیا وہ نہیں ملا. آخر میں اس بیچاری کو متہم کیا، اس لونڈی کو، کہا ہو نہ ہو اسی نے چرا رکھا ہے اس کو. تو وہ ہزار قسم کھا کر کے کہتی ہے میں اپنے کو چھٹکارا لینا چاہتی تھی لیکن مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں. فجالو یفتشونی، مجھے وہ جانچنے لگے، ٹٹولنے لگے، تلاشی لینے لگے اس کی، ننگی تلاشی لی، یہاں تک کہ فتشو قبول رہا، انہوں نے کہا کہ اپنی شرمگاہ میں اس نے اس کو چھپا رکھا ہے. دیکھیے یہ حالت ہوئی اس آخری حد تک. تو کہتی ہے کہ میں نے اس وقت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں یہ بھی ایک کرامت ہے ایک مسلمان کی، کہتی ہے کہ اسی حالت میں جب دعا کی میں نے تو آ کر کے چیل نے ہم سب کے سامنے ہی وہ چیز گرا دی، وہ زیور لا کر کے گرا دیا. واللہ انی لقائمت معہم اذ مرت الحدیات فالقته، ان کے سامنے لا کر کے اس نے ڈال دیا. فوقع بینہم، ان کے سامنے وہ زیور گرا. فقلت ھذا الذی اتہمتمونی بہ وزعمتم انا بریئۃ، تم نے آپ لوگوں نے ہمیں اس سے متہم کیا تھا، میں اللہ کے فضل سے بری ہو گئی ہوں. پھر وہ اور وہ کافر تھی آ کر کے پیر آزاد چونکہ ہو چکی تھی، اس وجہ سے اس ناراضگی کی وجہ سے وہاں سے نکل کر کے پیر رسول کی خدمت میں آئی اور مسلمان ہو گئی. پیر رسول نے ان کے لیے اس عزت میں مسجد میں خیمہ رکھ دیا وقتی طور پر، اس کے بعد شاید ان کی شادی ہو گئی جو کچھ، لیکن چند دنوں کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے استدلال کرنا کہ عورتوں کی یہ حالت عام طور پر 5-6 دن مہینے میں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے 15-20 دن کے لیے اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا ہو، تو ایک قاعدہ ہے، اصل میں اصولی قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ دلیل میں جب احتمال آ جائے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا تو اس سے استدلال صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے اس میں یہ بھی امکان ہے کہ پیارے رسول نے ان کو پاکی کی حالت میں وہاں رکھنے کی اجازت دی ہو اور دوسری حالت میں دوسری جگہ ان کو منتقل کر دیا ہو یا اس سے پہلے وہ منتقل ہو گئی ہوں. تو اگر عورت اعتکاف کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے، اعتکاف کے لیے بھی اگر بیٹھنا چاہتی ہے گھیر کر کے، خطرہ نہ ہو اس کی عزت کا یا اور کسی چیز کا، تو مسجد میں رہ سکتی ہے. اسی طرح اور کسی ضرورت کے تحت عورت کو مسجد میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس خاص حالت میں وہ مسجد میں نہ رہے. وہ کہتی ہے کہ جب حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے پاس آتی تھی، جب بھی بیٹھتی فتحدث ہندی باتیں کرتی تھی، اٹھتے ہوئے کہتی تھی وہ یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہ من دارۃ الکفر نجانی، کہتی ہے کہ زیور کا جو دن تھا، یعنی زیور کے قصے کا جو دن تھا، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی عجیب چیزوں یا عجیب قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے کفر سے نجات دے کر کے اسلام میں داخل کر دیا. اگر انہی کے درمیان پلتی رہتی، دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے،
یہ بھی ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اگر انہیں کے درمیان پلتی ہوتی تو شاید اسلام کی چاشنی اس کو نہ ملتی، تو جب بھی اٹھتی تو کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عجیب قدرت تھی کہ اس کی سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر سے نکال کر کے اسلام میں داخل کیا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البساق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها، البساق فی المسجد خطیئہ، بغیر ضرورت کے مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے، ضرورت ہو تو گناہ نہیں لیکن اس کو بغیر دفن کیے چھوڑ دینا گناہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بغیر ضرورت کے آدمی تھوکتا رہے لوگوں کے کپڑوں میں، لوگوں کے جسم میں، اور یہ تھوک بہرحال اگرچہ ناپاک نہیں ہے لیکن گھن کا باعث ہے، لوگ اس سے گھن کر سکتے ہیں، مسجد میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آدمی کے طبیعت میں گھن آئے، تو یہ گناہ ہے اگر بغیر ضرورت کے تھوک رہا ہے۔ ضرورت کے ساتھ تھوک رہا ہے تو حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے میں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو تھوک آئے تو کیا کرے، وہ اپنے داہنے طرف بنا تھوکے اور آگے بنا تھوکے، کیونکہ اللہ کی رحمت یا مواجہ ہوتی ہے اس کے، اور پھر کہاں تھوکے، پھر رسول نے فرمایا کہ بائیں پیر کے نیچے تھوکے، بائیں طرف بنا تھوکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے داہنے طرف پڑ جائے، کسی کے اوپر پڑ جائے، اس وجہ سے اپنے پیر کے بائیں پیر کے نیچے تھوکے، نیچے تھوک کر کے اس کو چھوڑ دینا پھر گناہ کا باعث بن سکتا ہے، اس کو اٹھا کر کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اس کو یا تو اگر اٹھائی جانے والی مٹی ہو، کنکریاں ہو، اٹھا کر کے اس کو باہر کنکریاں لا کر کے